الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ پچھلے جمعے سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع تلاوت کیا گیا تھا اور عرض کی گئی تھی یہ بات کہ انشاءاللہ اس رکوع کو ہم دو حصوں میں پڑھیں گے. پہلا حصہ، اس کی ابتدائی چار آیات الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے رب کائنات تمام انسانوں کو مخاطب فرما کر حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، اے لوگوں، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، دو شرائط کے ساتھ، حلالا طیبا، کہ وہ حلال ہونی چاہیے، یعنی اس کے لیے قرآن و حدیث و سنت میں حرام کا جواز نہ ہو، حرام کا فتویٰ نہ ہو، حلال ہو، طیباً پاکیزہ ہو، ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف ہو اور باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ شریعت اسلامی میں واضح طور پر حلال اور حرام کی تقسیم موجود ہے. حلال چیز کی اپنی برکت ہے، حکمت ہے، اور حرام اپنی خباستوں کے ساتھ انسان کے وجود یا انسانیت کو چاٹ جاتا. اس حوالے سے یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اس وقت چائنا میں خاص طور پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وبا کی صورت میں، کرونا وائرس کی شکل میں، اس کی جو اصل فائنڈنگز پتہ چلیں کہ شروع کہاں سے ہوا، یہ کیسے جنریٹ کیا گیا یا ہوا، تو بہرحال بات یہیں تک پہنچی کہ وہ ایسی نجس اور ناپاک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اگر یہ نجس اور ناپاک چیزیں پیدا ہی نہ کی جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا، ساری چیزیں حلال ہوتی، پاکیزہ ہوتی، طیب ہوتی تو سبھی چیز کھاتے. اس کا بھی جواب عرض کیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی اصل میں آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننی پڑے گی. اگر اللہ کی نہیں مانیں گے تو بہرحال یہ مسائل آئیں گے. ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دیتا ہوں بہرحال، کہ وہ لوگ کے جو پورے شعور کے ساتھ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار، خدا کا انکار، کریٹر کا انکار کرنے والے، وہ بھی اس وبا کی وجہ سے مجبور ہو گئے مسجد میں آنے پہ. اور چائنا کے صدر صاحب مسجد تشریف لائے ہیں، مسلمانوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ فطرت میں انسان کے اللہ سبحانہ و تعالی، خدا، کریٹر کا ایک کانسیپٹ موجود ہے، تصور موجود ہے. چاہے انسان اس کا کتنا ہی انکار کرتا رہے لیکن بہرحال وہ تو ہے. اور مصیبت میں، مشکل میں، تکلیف میں، کسی نہ کسی خدا کا تصور ایک رحمت ہے. اور وہ خدا اگر حقیقی خدا ہو، سچا خدا ہو، جیسا خدا رب کائنات، تو اس سے بڑھ کر کوئی رحمت اور شفقت اور محبت اور مودت ہو ہی نہیں سکتی. انسان جب اپنا سر جھکاتا ہے اس کے سامنے، دعا کرتا ہے، تو ایک تسکین، ایک سکون کی کیفیت میں آتا ہے. تو بہرحال دلچسپ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی پوری ہسٹری ہے، کمیونسٹ پوری جماعت ہے، جنہوں نے کتنا ظلم کیا مسلمانوں پر، اسلام کے حوالے سے شدید نفرت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، اور مسلمانوں پر خاص طور پر ظلم کرنے والے، آج مجبور ہوئے ہیں مسجد میں آ کر مسلمانوں سے ہاتھ ملانے پر بھی، اور پلس یہ کہ ان سے دعا کروانے پر بھی. تو بہرحال فطرت انسانی میں رب کائنات کی پیاس، اس کا تصور موجود ہے، اور بڑی فطری شے ہے. جب تکلیف ہو تو اپنے رب کو پکارو، یہی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی ہوتی، صلاۃ الحاجات پڑھتے، دعا کرتے اپنے رب سے، کیونکہ تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ان تکالیف کو، پریشانیوں کو، وبا کو دور کر سکتا ہو؟ یقیناً نہیں. تو فطرت لے کے جاتی ہے انسان کو وہاں تک، حقائق تک. پچھلے جمعے آخر میں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ چائنیز ہو یا رشینز ہو یا اور بھی ایتھیسٹ ہیں، اب تو پاکستان میں بھی بڑی تعداد ہے، ان کو بہت ہی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے، ان سے نفرت نہ کی جائے. نفرت کا انداز ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. بہت ہی محبت کے ساتھ ان کے سوالات کو سن کر جواب دے کر، دلائل کے ساتھ. یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب ایسی کوئی وجہ ہو تو ان کو دین کی دعوت دی جائے، اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے. بہرحال اللہ پاک اپنے دین کا کام لے رہا ہے لوگوں سے، اور انشاءاللہ دین پھیلتا ہے اسی طرح، اور پھیلے گا اور اللہ نے چاہا تو اب تو پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پھیلنے والا ہے انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال جو بات بیان کرنے کی ہے کہ شیطان اپنے ایجنڈے پر بہت ہی پلاننگ کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمل کر رہا ہے, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو اس نے علام بغاوت اٹھایا تھا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ان سب کو گمراہ کروں گا, اس پر پوری تندہی کے ساتھ استقامت کے ساتھ وہ عمل کر رہا. اور آج اس کا ایجنڈا نمبر ون کیا ہے, انسانیت میں بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرنا. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ پہلا حملہ بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح کیا اس نے, بے حیائی کو پروموٹ کیا. آج پوری طاقت کے ساتھ, توانائی کے ساتھ, میڈیا کی طاقت کے ساتھ, خاص طور پر جو انتہائی طاقتور جائنٹ کی طرح, جنات کی طرح اس وقت انسانیت کے چاروں طرف موجود ہے, بے حیائی اور فحاشی کا طوفان ہے جو کہ دیا آ جا رہا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتایا, دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. وہ کرتا کیا ہے, انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ یقیناً تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا. قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی یہ آیت مبارکہ آئی ہے اسی طرح آئی ہے, وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. سوال یہ ہے کہ کیا بے حیائی برائی کا کام نہیں ہے؟ سو میں ساری کی ساری برائیاں آ گئی نا, پھر بے سوئی والفحشا, یہ الفحش کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کی حکمت یہی نظر آتی ہے کہ وہ اور دیگر برائیوں کا حکم بھی دیتا ہے لیکن خاص طور پر بے حیائی کا حکم دیتا ہے, جس کی وجہ سے انسان اگر حیا نکل جائے تو انسان انسان ہی نہیں. انسان اور جانور میں جو بنیادی فرق کیا ہے, حیا کا تو ہے. لہذا آج یو این اے کو جو ایجنڈا ہے, یو این او کا ایجنڈا نمبر ون, بے حیائی خاص طور پر مسلمانوں میں پروموٹ کرو, جو ریپرزینٹیٹو ہیں شیطان کے, جیوز کے, اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہر طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے. جہاں مال لوٹا جا سکتا ہے مال لوٹیں, قبضہ کیا جائے, جگہوں پر قبضہ کر لیا جائے. لیٹسٹ نیوز آپ نے سن لی ہوگی فلسطین کے حوالے سے, اس وقت زمینی خداؤں کے کیا کیا تصورات ہیں, کیا کانسیپٹ ہیں آپ نے سن لی ہوں گے. فلسطین کو پورا ختم کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا. فلسطین نام کی کوئی اسٹیٹ اب دنیا میں شاید کچھ عرصے میں باقی نہ رہے. اور خاص طور پر مسجد اقصی پر پوری طرح سے قبضہ جمانا اسرائیل کا ایجنڈا تھا, اس میں پوری طرح سے تعاون کر رہا ہے امریکہ اور اس کے سارے حواری. اسی طرح ہندوستان کی صورتحال کیا ہے اور کیا ہے نظر آ رہی ہے صاف. پوری قوم نے چھٹی منائی 5 فروری کی صبح ہی صبح 12 بجے اٹھے, پتا چلا آج تو کشمیر ڈے. کشمیر ڈے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آج کشمیروں کے ساتھ سولیڈیریٹی ڈے منانا ہے. کیسے منائی؟ منالی جیسے بھی جن لوگوں نے بھی, پوری دنیا تک پیغام بھی پہنچ گیا کہ کشمیر ہماری شہر اگ ہے. شہر اکبر 70 سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اسے آج تک نہیں چھڑا سکے, اور آئندہ بھی نہیں لگتا کہ یہ چھڑا سکتے. اور 200 دن ہونے کو آ رہے ہیں, وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے. ایک ہفتے ذرا کراچی میں کرفیو لگ جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کرفیو کیا مصیبت. اور مسلمان فوج نہیں ہے, وہ فوج بھی درندے ہیں, درندے سارے کے سارے ہندو فوجی, ان کے ساتھ آر ایس ایس کے گنڈے. کیا کچھ کر رہے ہوں گے, ہو رہا ہوگا, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. لیکن سچی بات یہ ہے, ویسے تو مجموعی ہم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا. اسی طرح بسوئی والفحشاء میں بے حیائی کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کیا گیا مسلمانوں میں. غالباً آج سے 15-16 سال پرانی بات میں عرض کر رہا ہوں, مجھے اس سے پہلے کی یادداشت نہیں ہے. پہلی مرتبہ میں نے ویلنٹائن کا نام سنا تھا, اس سے پہلے تو کبھی سنا ہی نہیں. یہ ویلنٹائن مصیبت کیا ہے؟ پتہ چلا میڈیا کے تھرو, اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں خاص طور پر ویلنٹائن کو انٹروڈیوس کروایا گیا. پوری ہسٹری پڑھ لیجئے آپ, یہ کون صاحب تھے, کیا حرکتیں کرتے رہے, کیا ان کو سزا دی گئی, ساری ہسٹری موجود ہے, تاریخ میں موجود ہے, صحیح اتھینٹک موجود ہے. لیکن پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمان معاشرے خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اب سیلیبریٹ کیا جا رہا حکومتی سطح پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارا میڈیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سکرین ریڈ ہو جاتی ہے، اور گلاب کے پھول، کم وتھ یور ویلنٹائن، آپ کے ہوٹلز یہ دعوتیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بے حیائی کی دعوت جو ہمارے پوری طاقت اور پلاننگ کے ساتھ شیطانی ایجنڈے پر عمل ہو رہا۔ تو بہرحال ان باتوں پر تقریر بھی کی جائے، آیات بھی سنائی جائیں، گردن بھی ہلائی جائے، شرمندگی بھی ہو، ہاں ہوتا رہے، کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کے کام بہرحال یہ ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ احساس ہونا چاہیے، احساس ذمہ داری ہم پر ہو کہ ہم لوگوں سے دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں۔ تین درجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی سے روکنے کے بیان فرمائے، اور ان تین درجے میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا کیا درجہ، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا من رآ منکم منکرن فیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھیں اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اتنی طاقت اور غیرت، ایمانی طاقت اور غیرت انسان میں ہو کہ کوئی برائی کا کام، بے حیائی کا کام ہو رہا ہو، طاقت سے روکا جائے۔ بلکہ مسلمان جہاں پر ہوں اللہ والے، وہاں پر وہ برائی کا کام ہو ہی نہ سکے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان راستہ بدل لیتا تھا جہاں سے عمر فاروق گزرتے تھے، یہ ہمت تھی ان کی، یہ ان کا وقار تھا، یہ جاہ و جلال تھا سیدنا عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال پہلا درجہ برائی سے روکنے کا، ہاتھ سے روکو۔ دوسرا درجہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ، اگر استطاعت نہیں ہے برائی سے روکنے کی، ذرائع ابلاغ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، میڈیا ہمارے طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے، زبان سے تو برا کہو، زبان سے تو لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرو، گونگے شیطان تو نہ بنو، بات کرو، لوگوں کے اندر اویئرنیس دو، خاص طور پر ان کی خباستیں، ان کے ایجنڈے کو نمایاں کیا جائے، تاکہ ہم اور ہمارے گھر والے، ہماری آئندہ نسلیں، ہمارے دوست احباب کم از کم ان برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچ سکیں۔ تیسرا درجہ یہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ اور ایک حدیث میں آیا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور دل میں برائی کو دیکھ کر کڑنا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اضعف، کمزور ترین، ضعیف سے اضعف، انتہائی کمزور درجہ، کہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے اور ہمیں کڑن تک نہیں ہو رہی۔ فرمایا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ذرا جائزہ لیں اپنا معاشرے میں، جس طرح سے بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی سطح پر، خاص طور پر سوشل میڈیا میں، بالکل عمومی طور پر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی ہی نہیں ہوتی، یا ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، وہ کر رہے ہیں، وہ کرنے دو۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ، اپنے سراؤنڈنگز کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے دوستوں کا، احباب کا، رشتہ داروں کو کم از کم یہ بات پہنچانی ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور ایک اور مصیبت شیطان کی طرف سے یہ کہ تم اللہ تعالی پر وہ باتیں منسوب کرو جو نہیں جانتے۔ آج دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، دین کے معاملے میں ہر شخص مفتی ہے، آپ دین کی بات کرنا شروع کریں، دیکھیں ذرا کیسی باتیں بیان ہوگی، ایسی ایسی دلائل سے بات کر رہے ہوں گے، آپ حیران رہ جائیں گے سن کر۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جب بھی زبان کھولی جائے کہ رب نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا احتیاط کی جائے، کیونکہ بہت ساری ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن جو میڈیا کے ذریعے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام اور دین کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر ٹاک شوز ہو جو سورس ہے ہماری نالج کا، ہماری نالج کا سورس کیا ہے، ٹاک شو، ٹیلی ویژن پر فلاں مفتی صاحب سے سنا تھا، فلاں صاحب سے سنا تھا، کبھی خود تحقیق نہیں کی، کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، یہ بات ویسی ہے بھی یا نہیں، اس اعتبار سے ہم سب کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے شعور عطا فرمائے کہ دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں جب کوئی بات کہی جا رہی ہو احتیاط کی جائے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جو نہیں جانتے۔ بہرحال اس حوالے سے میں نے یہ عرض کیا کہ پچھلے جمعے کا خطاب تھا، آج گزارش یہ تھی کہ انشاءاللہ ویلنٹائن کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک سمبل ہے، سمبولک ہے، اور خاص طور پر فروری کے مہینے میں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ پورے سال میں حیائی کی دعوت نہیں دی جا رہی ہو۔ ایک ڈرامہ مشہور ہوا، نہ جانے کس کس نے دیکھا سنا، واللہ عالم، اس کے امپیکٹ نظر آ رہے تھے معاشرے میں، گھر میں، دوستوں کے ساتھ۔ دانش مر گیا، بھائی یہ دانش کون ہے؟ ہیڈ لائن نیوز چل رہی ہے دانش مر گیا، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، مجھے تو شعور بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ کون دانش صاحب ہیں جو مر گئے۔ پھر بعد میں پتا چلا اچھا کوئی ڈرامہ آ رہا ہے اے آر وائی پر، اس پر کوئی کریکٹر ہے، اس کے بارے میں نیوز چل رہی ہے دانش مر گیا، اور آخری کیس اس کی سینما گھر میں دیکھی گئی۔ یہ ہے معاشرہ، معاشرے کی اصل تصویر یہی ہے۔ 120 ارب روپے کا کاروبار کیا اے آر وائی نے، جو ڈرامہ، اور ڈرامہ کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، ایک انتہائی بد کردار عورت دکھائی گئی اس میں جو اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا گیا۔ یہ ہے وہ یہ چیز جو معاشرے میں ٹیلی ویژن کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، لیکن برا نہیں منائیے گا، حقیقت یہی ہے، معاشرہ یہی ہے۔ پہلے وہاں سے آتا تھا کہانی گھر گھر کی، ساز بھی کبھی بہو تھی، یہ ساری بے حیائی پہ مبنی ڈرامے ہماری خواتین دیکھا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی برباد کی طرف جایا۔ ہمارے چینلز نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے، اس سے زیادہ کر کے دکھائیں گے، لہذا آپ چینلز، انڈین چینلز تو بین ہو گئے، ہمارے اپنے چینلز وہ ساری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ معاشرے کی تطہیر کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے ہم تھاٹس دیں گے، ہم خیالات دیں گے، ہم تصورات دیں گے۔ شادی شدہ پاکیزہ زندگی گزارنا کتنا پاکیزہ ہے، اس کو ہٹا کر شوہر سے بے وفائی کرنا، اب اس سے آگے میں کیا عرض کروں؟ یہ ہے وہ معاشرے کی اصل تصویر۔ بہرحال اس کے بعد جو آیات مبارکہ، اس میں اہل ایمان سے مخاطب کیا، اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پہلے یا ایھا الناس سے خطاب تھا، اب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ اور جب کھاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو شکر کس کا ادا کرو؟ وَشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں تین باتیں رب کائنات نے ارشاد فرمائی، پہلا خطاب اہل ایمان سے جو اللہ کو مانتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے کھاؤ ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہوں۔ اس پر الحمدللہ پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی، اس دفعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے زور دیا تھا خاص طور پر، ہم ظاہری چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ایک حلال حرام کا تصور باطنی اعتبار سے بھی ہے، جو اکثر و بیشتر ہمارے ذہن سے نکل گیا، حلالاً طیباً، تو طیب وہ شے ہے جو ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو اور باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ اس میں شرک کی نجاست نہ ہو، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نہ ذبح کیا گیا ہو، بت پر، بتوں کے نام پر، یا ہمارے ہاں تو بزرگان دین کے نام پر بھی سلسلہ چل رہا، فلا دن ان کا عرس لہذا انہی کے نام کا جانور کٹ رہا ہے، کہتے ہیں بسم اللہ یا اللہ اکبر کے نام سے ذبح کرتے ہیں، لیکن اس دن کیوں؟ اس دن سے مطلب اس دن سے اس بزرگ کی نسبت قائم کر دی آپ نے، لہذا وہ نجس و ناپاک اس لیے ہو گیا کہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا، بکرا تو حلال ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن جو مال کمایا گیا وہ حرام کا، سود خوری ہے، حرام خوری سے پیسہ کما کر حلال چیز کھا رہے تھے، یہ باطنی نجاست ہے۔ اس اعتبار سے ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے کہ اپنے ذرائع آمدنی پر غور کریں، توجہ دیں، حلال چیز کھائیں، کھانے اور کمانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر حلال رزق کھائیں گے، کمائیں گے، کھلائیں گے، اندر سے ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. با خدا یہ فطری جذبہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق روزی کمائی جاتی ہے، طریقے سے، حلال طریقے سے، تجارت سے، محنت کر کے روزی روٹی کمائی جائے، اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہے، اور پیاس کی شدت جب بہت زیادہ بڑھ جائے تو ایک گلاس پانی جب آپ پیتے ہیں کیسا اندر سے سکون ملتا. یہ پہلا دوسرا رمضان جب ہوتا ہے اس میں پہلا روزہ کھولتے ہیں، کیسا سکون ملتا کہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو بہرحال وشکروا للہ، اگر حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جی چاہے گا. حرام خوری کا سب سے بڑا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اندر سے ایک کیفیت ہوتی بے چینی کی، بے سکونی کی، جو انسان کے اندر جذبہ شکر پیدا نہیں کر سکتی، اور حویث بڑھتی چلی جاتی ہے. حدیث میں آیا کہ یہ حویث ایسی شے ہے کہ اگر کسی کو ایک احد پہاڑ کے برابر سونا دے دیا جائے، اگر احد پہاڑ کی زیارت کی ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو وہ سونا، اتنا سارا سونے کے لینے کے باوجود دوسرا احد پہاڑ کے برابر سونے کے پیچھے حویث کے پیچھے چلے گا. یہاں تک کہ اس حویث کی جو اصل جو پیاس ہے وہ قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے، جس کو قرآن نے سورۃ تکاثر میں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو کثرت کی حویث نے غافل کیا رکھا موت سے، آخرت سے، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. حلال اچھا ملے گا اتنے ہی. دلچسپ بات ایک اور ہے، جتنا نصیب میں لکھ دیا گیا، اور لکھا کب گیا تھا؟ پڑھیے حدیث مبارکہ، جب رحم مادر میں انسان 120 دن کا ہوتا ہے تین مرحلے گزارتے ہوئے، تو رب کائنات فرشتے کو بھیجتا ہے اور لکھتا ہے اس کا رزق کتنا کھائے گا، یہ وہ پری ڈیسائنڈ ہے. امتحان یہ ہے کہ حلال سے کماتے ہو یا حرام سے. ملے گا ضرور، حلال سے کماؤ گے تو رب بھی راضی، گھر والے بھی راضی، سب سے بڑھ کر انسان کو اطمینان حاصل، مطمئن ہو گے. اور سب سے بڑا سکون کیا ہے؟ انسان انر سیٹسفیکشن اس کو حاصل ہو جائے، اندر سے مطمئن ہو کہ میں نے جو زندگی گزاری وہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق گزاری ہے. بڑے مواقع ملے مجھے بھی کمانے کے، ایک سائن کر کے میں بھی بلڈنگ کنٹرول کی طرح، کنٹرول کیا ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جن کو ڈسمس کیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتا تھا اور کھلا سکتا تھا اپنے لوگوں کو جنہوں نے مجھے اتھارٹی دی ہے. ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں دی، بنایا گیا چیئرمین تاکہ تم بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. نصف لی و نصف لک ہذا قوم الجاہلون، آدھا ہمارا آدھا تمہارا، یہ جائن لوگ ہیں. ایک اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں صرف، ابھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ڈسمس کیا ہے ڈی جی صاحب کو، کیا نام ہے ان کا، واللہ عالم. ورنہ یہاں کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا، شاید ہی کوئی ادارہ ہو جہاں پر لوگ رشوت یا کمیشن نہ کھا رہے ہوں. چھوٹے بڑے ملا کر اگر دیکھیں اس ملک کو کھانے والوں کی تعداد زیادہ، بنانے والوں کی تعداد کم ہے. بارہ رب کائنات ہی ہیں جو اس کو چلا رہا. سچی بات تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات، ورنہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یہ اس کے اداروں کا حال ہے اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال روٹی روزی کے بارے میں بہت فیصلہ کن شے ہے، توجہ دیجئے، محنت کر کے حلال طریقے سے ذرائع آمدنی حلال ہوں. حرام کا سب سے بڑا نقصان بے چینی، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اولاد چاہتی ہے جلدی مرے، بڈھا جائے، وراثت ملے، مال ملے، یہ اولاد ہوگی. اولاد جس کے لیے انسان کرتا ہے، جس کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کرتا ہے، وہ خواہش کیا کر رہی ہے؟ مرے ماں باپ جلدی تاکہ ہمیں ان کی جائیداد ملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ حلال پیسے سے اپنی اولاد کی تربیت کیجئے تو وہ اولاد دعا کرے گی، بڑھاپے کا سہارا بنے گی، ساری زندگی انشاءاللہ بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گی اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گی انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے. چار چیزوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ جو نجس ہیں حرام ہیں، اور چار ہی مرتبہ قرآن حکیم میں یہ بات آئی، انما حرم علیکم المیتا، یقیناً اللہ تعالی نے تم پر مردار حرام کیا ہے. اب اس آیت کی حکمت میں بہت ساری تفاسیریں پڑھیے گا، میری گزارش ہے ضرور پڑھیں، تفہیم القرآن پڑھ لیجئے، معرف القرآن پڑھ لیجئے، تفسیر عثمانی پڑھ لیجئے، جو آپ کو اچھی لگتی ہو آسان لگتی ہو تفاسیر ضرور پڑھیں. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ پاک نے لسٹ بیان کی اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ چیزیں حرام کیوں ہیں، ان میں کیا کیا خباستیں ہیں، کیا کیا نتائج نکلتے ہیں. تو نمبر ایک، مردار اس لیے حرام ہے کہ اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے تو اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، بیماریوں کی وجہ ہے جس کی وجہ سے مردار حرام ہو گیا. وہ دم، دوسری چیز خون، وہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خاص طور پر جو چیز نمایاں کی گئی وہ سور کا گوشت ہے. اس کے بارے میں بھی آج سائنٹیفک ریسرچ کیا بتا رہی ہے، کیوں رب کائنات نے حرام کیا ہے، کیا شے ہے کہ جو اس میں شامل کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نجس و ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے، اور آج اس کے امپیکٹ کیا ہیں. سب سے بڑا نتیجہ جو سور کھانے کا ہے وہ ہے بے حیائی اور فحاشی، کیونکہ یہ جانور ہی نجس ہے، اس کے اندر اس کا گوشت اتنا زیادہ فیٹس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے ٹیکنیکلی سائنٹیفک وہ تو ہے ہی، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں بے حیائی فحاشی پھیلے گی جہاں پر خنزیر کا گوشت استعمال کیا جائے گا. وما اہل بھی لغیر اللہ، اور اسی طرح وہ جانور بھی کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو، کسی بت یا مزار وغیرہ پہ جا کر اس کو ذبح کیا گیا، استھان پہ ذبح کیا گیا، اس میں نجاست آ گئی. البتہ اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو مرا جا رہا ہو، بھوک سے مر رہا ہے، اس کو حلال نہیں مل رہا تو کیا کرے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں اگر کوئی نافرمانی نہ کرنے والا ہو، ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ حرام میں سے صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے. ویسے سائیکولوجیکلی بات آپ کو بتا دوں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جان پر بنائے تو حرام نہ کھائیں، کھا ہی لیں گے. تو رب کائنات نے آسانی کہہ دی کہ اگر کر دی کہ اگر جان پر بنائے، جان جانے لگی تو حرام میں سے اتنا کھا سکتے ہو کہ جان بچ جائے، بس. فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. اب آخری آیت جو ہے، یہ واقعہ یہ ہے بہت اہم آیت مبارکہ ہے، اور اس میں اس حرام کے بارے میں توجہ دلائی گئی جو اکثر و بیشتر ہمیں معلوم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتا. وہ ہے مذہبی طبقے کی طرف سے دین کے نام پر چندے نذرانے قبول کرنا، اور لوگوں کو پورا حق نہ بتانا، ان کے مطلب کی باتیں بتانا، فتویٰ فروشی کرنا، جو یہودی علماء بھی کرتے رہے، کرسچینٹی میں آج تک موجود ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے دین میں بھی، ہمارے ہاں بھی علماء سو شامل ہوتے رہے اور یہ کام کر رہے ہیں. علماء حق پورا دین بیان کرتے ہیں الحمدللہ، اور انہی کی وجہ سے دین محفوظ ہے. رب کائنات نے ان کو نبیوں کا وارث بنایا ہے، دین کی حفاظت کرنے والے علماء حق ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن بہرحال علماء سو بھی ہیں جو فتویٰ فروشی کرتے ہیں. ذرا سخت آیات، سخت ترین آیت مبارکہ قرآن حکیم کی، اس کا ترجمہ سن لیجئے بس. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، قرآن نہیں بیان کرتے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے تھوڑا سا مال حاصل کر لیتے ہیں. فتویٰ فروشی کیا ہے؟ آپ کے مطلب کا فتویٰ ملے گا، جیسا آپ چاہیں گے صحیح ویسا فتویٰ ملے گا، اور اس کے نتیجے میں نذرانے، چندے، عقیدت کے نام پر سود کھاتے رہو. سود کے خلاف بات نہیں کریں گے کیونکہ شیخ ناراض ہو جائے گا، مسجد میں دینے والا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، مسجد کیسے چلے گی، مدرسہ کیسے چلے گا، لہذا پوری بات بیان نہیں کرتے. تو سنیے ذرا ان کے بارے میں آیت مبارکہ. میں نے عرض کیا قرآن حکیم کی سخت ترین آیت مبارکہ، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، حرام خوری کی بدترین شکل کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، سزا سن لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی حرام خوری سے محفوظ فرما دے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو باطنی اعتبار سے ہو، اور حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بے حیائی فحاشی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.